السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الاعراف آیت نمبر 163. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. واسألهم عن القرية التي، پوچھ لو ان سے اس بستی کے بارے میں. کون سی بستی کے بارے میں؟ کانت حاضرۃ البحر، جو کہ سمندر کے کنارے آباد تھی. اذ یادون فی السبت، اس میں انہوں نے زیادتی کی تھی، ہفتے کے دن میں زیادتی کی تھی. اذ تاتیہم حیتانہم، جبکہ آتی ان کی مچھلیاں اس میں. یوم سبتہم، سبت کے دن. شرعوم و یوم لا یسبتون لا تاتیہم، ابھر ابھر کر سطح پر آ جاتی تھی. بنی اسرائیل کا ہی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک بستی تھی جو سمندر کے کنارے آباد تھی. اس بستی کے بارے میں اختلاف ہے کہ کون سی بستی تھی، لیکن زیادہ تر لوگوں کا رجحان ہے کہ یہ ایلا کی بستی تھی. ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ اسرائیل میں، یعنی فلسطین کا وہ علاقہ جو کہ بنی اسرائیل قابض ہے، اس علاقے میں ایک بندرگاہ انہوں نے ایلیان یا ایلیات کے نام سے بنائی ہے، اور اسی کا نام ہے. اس زمانے میں یہ شہر ہوا کرتا تھا. تو یہ ایلا کی بستی تھی، یا ایلیا اس کو کہا جاتا تھا، اور کسی نے اس سے شام کی کوئی بستی مراد دی ہے. زیادہ تر مفسرین کا رجحان ہے کہ یہ ایلا کی بستی تھی جو کہ مدین اور کوہ طور کے درمیان بحر کلزم کے ساحل پر واقع تھی. ہیتانن کا لفظ یہاں پر آیا ہے. ہوت کہتے ہیں مچھلی کو، اور ہیتان اس کی جمع ہے. شرعن شارے کی جمع ہے. شین را عین اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کے معنی ہے پانی کے اوپر ابھر ابھر کر آنے والیاں. اور یہ دراصل اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں یہود نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار اپنے لیے حلال کر لیا تھا، جبکہ ان کو اس دن منع کیا گیا تھا بطور آزمائش کے. خاص طور سے ہفتے والے دن ہی مچھلیاں ابھر ابھر کر سامنے آتی تھیں اور انہیں دعوت شکار دیتی، اور جب یہ دن گزر جاتا تو پھر اس طرح سے نہ آتی تھیں. بالآخر کہا جاتا ہے کہ یہود نے ہیلے سے کام لے کر اس طرح سے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور انہوں نے آس پاس گڑھے کھود لیے تھے تاکہ جب لہریں آتی تو مچھلیاں اس میں پھنس جاتی تھیں اور واپس پانی گزر جاتا تھا، اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو انہیں گڑھوں میں سے یہ مچھلیاں نکال لیا کرتے تھے. تو یہاں سے پھر یہود کی وہی ذلت کی تاریخ بتائی جا رہی ہے کہ کس بنا پر ان پر خوری اور ذلت مسلط ہوئی تھی. تو اصحاب سبت جو تھے، ان کو اصحاب سبت کہا جاتا ہے. سبت یعنی ہفتے کا دن، اور یہ ہفتے کا دن دراصل ان کے لیے ایک خاص حکم لیے ہوئے تھا، جیسے ہمارے لیے جمعہ ہے، ان کے لیے ہفتے کا دن تھا کہ ہفتے کے دن انہیں کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا ہے. ہفتے کے دن صرف اور صرف وہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرنے کے لیے ان کو کہا گیا تھا. اور آپ دیکھیں کہ اتنے اہم واقعے کا ذکر ہمیں ان کی کوئی مقدس کتابوں میں نہیں ملتا، اور یہ اتنا مشہور واقعہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس واقعے کو دو دفعہ قرآن میں بیان کیا گیا تو ایک بھی دفعہ کسی یہود نے کوئی اعتراض نہیں کیا. یعنی ان کے ہاں یہ واقعہ اتنا مشہور تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی کوئی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر نہیں ہے، اور قرآن کے اس بیان پر انہوں نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا. تو یہاں پر سوالیہ لہجے میں بتایا جا رہا ہے کہ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کے خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں. سبت ان کے زبان میں ہفتے کے دن کو یعنی سبت کہا جاتا تھا، جسے ہم سیٹرڈے سنیچر کہتے ہیں، اور یہ دن بنی اسرائیل کے لیے مقدس قرار دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اور اولاد اسرائیل کے درمیان پشت در پشت تک دائمی عہد کا نشان قرار دیا تھا، اور ان کو تاکید کی گئی تھی کہ اس روز وہ کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں تک ان کو تاکید تھی کہ گھروں میں آگ بھی نہ جلائی جائے، جانوروں اور لونڈی غلاموں تک سے کوئی خدمت نہ لی جائے، اور یہ کہ جو شخص اس ضابطے کی خلاف ورزی کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن انہوں نے پابندی کو اس طرح سے ختم کیا دھیرے دھیرے کہ اعلانیہ اس کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ یرمیہ نبی کے زمانے میں ذکر ملتا ہے کہ خاص یروشلم کے پھاٹکوں سے لوگ سبت کے دن مال و اسباب لے کر گزرتے تھے، اس پر ان کے نبی نے ان کو جب تنبیہ کی یا وارننگ دی تو وہ لوگ الٹا نبی کو ہی دھمکی دینے لگے، اور یہ بھی کہا گیا کہ نبی کے ذریعے بھی ان کو وارننگ دی گئی کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی دی گئی پابندیوں کو قبول نہ کیا اور اگر شریعت کی تم لوگوں نے پابندی نہیں کی اور کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے رہے تو یروشلم نظر آتش کر دیا جائے گا۔ پھر حزقیل نبی ایک تھے، ان کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے کہ ان کے دور میں بھی یہی سبت کی بے حرمتی عام ہو گئی تھی، اور یہودیوں کے قومی جرائم میں ایک بڑا جرم یہ بھی تھا کہ وہ لوگ سبت کے دن کو اپنے لیے حلال ان لوگوں نے کر لیا تھا۔ تو یہاں پر یہ واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسی دوران کا واقعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے آزمائش کے نئے نئے طریقے تیار فرماتا ہے، چونکہ وہ ہمارا رب ہے اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے کیسے ہیں۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حلال اور حرام کی آزمائش ہے اکثر انسان کے سامنے آتی ہے۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات اتنی آپ کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، آپ کے گھر میں بچے کا ایڈمیشن ہے، یا اللہ نہ کرے بچہ بیمار ہو جائے، یا کوئی بھی ایسی سچویشن آ جائے، کوئی بھی ایسی حالت آپ کے سامنے پیش ہو، اور اسی وقت اتفاق سے آفس میں کوئی آپ کے پاس ایسا کام آیا ہوا ہے اور سامنے والا شخص اس کام کی بنا پر آپ کو، ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا کام اٹکا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے جو مرد حضرات آفیسز میں کام کرتے ہوں یا کہیں پر بھی کام کرتے ہوں بہرحال، تو وہ کام کروانے سے آپ کو ہو سکتا ہے بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس کا کام کروا دیا تو آپ بدلے میں اس سے کچھ پیسہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ کیا ہوگا، یہ دراصل آزمائش ہے کہ ایسے ہی وقت آزمائش آتی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف تو نہیں جاتے۔ تو یہاں پر انہی لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے سبت کے دن کی تعظیم کو ختم کر دیا تھا اور کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کر رہے تھے کہ جو حکم ان کو دیا گیا اس حکم کی انہوں نے خلاف ورزی کی۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طرح یا یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ تو یہ نبلوہم، ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ تو آپ دیکھیں کہ آزمائش آتے رہتی ہے، یہ تو زندگی کا ایک اصول ہے، لیکن ان آزمائشوں میں ایک مسلمان کا، ایک مومن کا کیا کام ہے کہ ان آزمائشوں کو وہ پس پشت ڈال دے اور اپنے رب کی بات مانے۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے معاملہ کچھ بھی ہو جائے، کتنی بھی مجبوری آ جائے، وہ حلال راستوں کو نہ چھوڑے بلکہ اسی کو اپنائے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قوم جو تھی اور یہ جو لوگ تھے، یہ جو بستی تھی اور جن لوگوں نے یہ کام کیا کہ سبت کے دن کی انہوں نے تعظیم چھوڑ دی اور جو حکم تھا اس کے خلاف ورزی کرنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ اب یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تین گروہ بن گئے تھے۔ تقریباً تمام ہی مفسرین اور اس سے ملتی جلتی روایت سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، ایک گروہ تو وہ تھا جو نافرمانوں کا گروہ تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو بالکل کنارہ کش ہو گئی تھی، نہ وہ نافرمانوں میں تھی جماعت اور نہ ہی منع کرنے والوں میں تھی، جو اپنے سے آپ مطلب رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ ہو کیئر، ہم تو نہیں کر رہے نا، ہم بچے ہوئے ہیں بس، اب کوئی ہماری بلا سے جائے جہنم میں، ایسے لوگ۔ تیسرا گروہ تھا کہ وہ جماعت جو نافرمان بھی نہیں تھی، یعنی خود بھی نہیں کر رہی تھی، اور کنارہ کش بھی نہیں ہوئی تھی، بلکہ نافرمانوں کو منع کرتی تھی۔ کچھ روایت سے بات پتہ چلتی ہے کہ صرف اس جماعت کو بچا لیا گیا، اس گروہ کو بچا لیا گیا جو خود بھی یہ کام نہیں کرتی تھی اور دوسروں کو بھی منع کرتی تھی۔ سورہ بقرہ میں بھی اس واقعے کا ذکر ہمیں تھوڑا سا مل چکا ہے، جیسے کہ آگے والی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ بنی اسرائیل میں نسلن بعد نسل ایسے لوگ آتے چلے گئے جو ناخلف لوگ تھے، نافرمان تھے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو کچھ برا نہیں سمجھتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اوپر ایک پابندی لگائی تو انہوں نے کیا کیا، اس پابندی کو بھلا بیٹھے، اور پھر اس پابندی کو بھلانے کی وجہ سے ان کا حال یہ کر دیا گیا کہ ان کو بندر بنا دیا گیا۔ تو اصل بات یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی اس طرح سے کھلم کھلا اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا تو اس کا انجام یہی ہوگا۔ اس بستی پر کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو کچھ مفسرین تو کہتے کہ صرف نافرمان لوگ اس عذاب کی لپیٹ میں آئے، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نافرمان اور جو خاموش رہنے والے تھے، جو نافرمان تو نہیں تھے لیکن روگ بھی نہیں رہے تھے، وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے، اور صرف اس گروہ کو بچا لیا گیا جو خود بھی نہیں کر رہا تھا برا کام اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کر رہا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں ان کا انداز کتنا بہترین ہے کہ ہم تو یہ کام کیوں کر رہے ہیں، قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کی حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے۔ یعنی جب وہ بیچ کا گروہ تھا ان کو بھی منع کرنے لگا کہ تم کیوں دوسروں کے کام میں یا معاملات میں ٹانگ اڑاتے ہو، کرنے دو ان کو جو کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ان کو اپنا عذاب بھگت لیں گے۔ تو لہٰذا وہ منع کرنے والوں کو بھی منع کرنے لگے کہ تم کیوں یہ نیک کام کر رہے ہو یا تم کیوں یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آخرت میں اللہ کی حضور معذرت پیش کر سکیں۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے، اگر کوئی کام برا ہوتا ہوا دیکھیں تو ہماری ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی لوگ اس طرح سے ہیلوں بہانوں سے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگتے ہیں، کراس کرتے ہیں، تو ان کی اصلاح کرنا ہمارا کام ہے، چاہے وہ سنیں یا نہ سنیں، لیکن ان کو سمجھانا، واعظ و نصیحت کرنا۔ صالحین کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو ان کو واعظ و نصیحت کرے، اور یہ نہ سوچے کہ واعظ و نصیحت سے کیا فائدہ، جن کی قسمت میں ہلاکت ہے ان کی ہلاکت ہو کر رہے گی، ان کو تو عذاب آ کر رہے گا۔ تو نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کو واعظ اور نصیحت کرتے رہنا ہے۔ کم از کم کچھ لوگ تو ہو سکتا ہے سن لیں، سمجھ جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور معذرت پیش کرنے کا تو ہمیں ایک جواز رہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم نے تو کوشش کی تھی اپنی طرف سے، اب اگر انہوں نے نہیں مانے تو پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو اس سے پھر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا کھلم کھلا اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے یا برے کام کرتا ہے، حدود کو کراس کرتا ہے، تو اس کو ہوتے ہوئے دیکھنا بھی ایک جرم ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کی سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ جیسے ہی وہ کوئی ایسے نافرمانیوں کے کام ہوتے دیکھے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، اور اگر وہ روکنے کی کوشش نہیں کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی گرفت ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی روکتا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیں اور اس غلطی سے باز آ جائیں۔ تو لہٰذا واعظ نصیحت ضروری ہے، لیکن اس گروہ نے اس واعظ نصیحت پر کوئی عمل نہیں کیا، وہ ظالم تھے، لہٰذا ان کو ان کا بدلہ دے دیا گیا، کیونکہ وہ لوگ فاسق بھی تھے، ان کو کہا گیا کہ وہ حد سے نکل جانے والے لوگ تھے، تو ان کے روکنے کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو یہاں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہمیں اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، بہت جگہ احادیث کا ذکر ہمیں ملے گا جو اس کے تعلق سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے۔ تو بخاری کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں اور خلاف ورزی دیکھ کر خاموش رہنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جنہوں نے کسی جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرعہ اندازی کی، کچھ لوگوں کے حصے میں نچلی منزل آئی اور دوسروں کے حصے میں اوپر کی منزل۔ نچلی منزل والے جب پانی لے کر اوپر والی پر منزل والوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں اس سے تکلیف پہنچتی، یہ دیکھ کر نیچے والوں نے ایک کلہاڑی لی اور جہاز کے پیندے میں سوراخ کرنے لگے، تو اوپر والوں نے ان کو اس کام سے منع کیا اور کہنے لگے کہ تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے، تو نیچے والوں نے جواب دیا کہ تمہیں ہماری وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے، ہمارا پانی کے بغیر گزارا نہیں، اب اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا یا انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو خود بھی بچ گئے اور اس کو بھی بچا لیا، اور اگر نیچے والوں کو گڑھا کرنے دیا، سوراخ کرنے دیا تو خود بھی ہلاک ہوئے اور دوسروں کو بھی ہلاک کر دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا, تو جیسے وہ ہم تو ڈوبیں گے سنم, ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ ہو جائے گا. آپ برائی ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس کو نہ روکیں, تو پھر ایک دن وہ برائی اتنی اچھی لگنے لگتی ہے کہ وہ برائی برائی نہیں رہتی اور ہر کوئی اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. آپ دیکھیں ایک منظر آپ کئی دفعہ دیکھتے رہتے ہیں, ایک منظر آپ کئی دفعہ دیکھتے ہیں, شروع میں شرم آتی ہے کہ اچھا کتنا حیا باختہ حیا سوز منظر ہے. کبھی اچانک ہو سکتا ہے ٹی وی پر نظر پڑ جائے یا پھر اخبارات میں ایسے آتے رہتے ہیں ایڈ وغیرہ, یہ ساری چیزیں شروع میں بری لگتی ہیں. پھر جب جو انسان روز روز دیکھتا رہتا ہے اس پر سے پھر یہ ساری چیزیں ختم ہی ہو جاتی ہیں, وہ اس کو برا ہی نہیں سمجھتا. تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ برائی کو روکا جائے اور بھلائی کا حکم دیا جائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو کہ مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے, اور اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے روکے, یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں ہی برا سمجھے, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو دیکھا آپ نے کہ برائی کو دیکھ کر روکنا ضروری ہے, یا تو ہاتھ سے اس کو دفع کرے دور کرے یا زبان سے روکے, اور اگر یہ بھی نہ کر سکتا تو دل میں برا سمجھے, اور اس کے بعد پھر کوئی ایمان نہیں ہے. اسی طرح سے ترمذی کی حدیث ہے, ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عام عذاب نازل ہو. اس سے بھی پھر ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو یہ جو اصحاب سبت تھے یا اصحاب السبت جو تھے, یہ تین گروہ میں تقسیم ہو گئے تھے, ایک نافرمانی کرنے والا, ایک کنارہ کش رہنے والا, نہ وہ نافرمانوں میں تھا اور نہ ہی روکنے والوں میں تھا, اور تیسرا گروہ جو کہ خود بھی وہ کام نہیں کر رہا تھا اور دوسروں کو بھی روک رہا تھا. تو اس کے بارے میں کئی اقوال آتے ہیں. اب قرآن اس بارے میں خاموش ہے کہ وہ جو بیچ کا گروہ تھا اس کا کیا حال ہوا, کیا وہ عذاب میں عذاب کی لپیٹ میں آیا, اس کو عذاب دیا گیا یا عذاب نہیں دیا گیا. تو ایک گروہ کہتا ہے کہ عذاب دیا گیا, ایک گروہ کہتا ہے مفسرین کا کہ نہیں دیا گیا. اب چونکہ ہمیں صحیح بات نہیں معلوم ہے لہٰذا ہمیں بھی اس میں خاموشی ہی اختیار کرنی چاہیے. کہا جا رہا ہے کہ ہم تو یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کے آگے معذرت پیش کر سکیں اور تاکہ یہ لوگ بچ جائیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِبَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. آخر کا جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھیں, تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے, اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. وہی بات آتی ہے کہ جو ظالم تھے ان کو پھر عذاب میں گرفتار کیا گیا, ان کو عذاب دیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے, اس کے بارے میں بڑے بڑے علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ فریضہ مسلمان کے ذمے ایسے ہے جیسے وہ نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, صاحب استطاعت ہے تو حج کرتا ہے اور زکات دیتا ہے. تو اسی طرح سے اس کو یہ کام بھی, یہ فریضہ بھی سر انجام دینا ہے کہ دوسروں کو برائی سے روکے. ابو داؤد کی ایک حدیث ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ ظالموں پر نازل کیے جانے والے عذاب کو عام کر کے ان ظلم سے نہ روکنے والوں کو بھی اس کی لپیٹ میں لے لے. قرآن کی کئی آیات سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کتنی تاکید کی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 67 کہ اے پیغمبر, جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو, اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس پیغمبری کا حق ادا نہ کیا. تو اللہ کے رسول نے یہ ساری باتیں ہم تک پہنچا دی ہیں کہ اب یہ کام ہمیں انجام دینا ہے, امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا, اور یہ کام ہمیں مسلسل مسلسل کرتے رہنا ہے. جب سورہ توبہ ہم پڑھیں گے اس میں بھی یہ والی آیت آئی ہیں. سورہ آل عمران میں ہمیں پتہ چلتا ہے آیت نمبر 104 میں, اے مسلمانوں, تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں, بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں, جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. پھر اسی طرح سے 110 آیت میں ہے کہ تم وہ بہترین گروہ ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے, تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اس میں بھی کیا پتا چلا کہ بہترین گروہ کی کوالٹیز کیا بتائی گئی، کہ وہ ایمان اور عمل صالح کے بعد کیا کام کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. سورۃ توبہ آیت نمبر 71 میں آتا ہے، اور مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے. پھر اسی طرح سے مومنوں کی صفات بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی سورے میں آیت نمبر 112 میں کہ توبہ کرنے والے، اللہ کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے. ان تمام آیات سے ترجمے سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے ترمذی ہی کی، کچھ الفاظ کا تھوڑا سا اس میں اضافہ ہے، کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ تم ضرور نیکی کی طرف دعوت دیتے رہنا اور ضرور برائی سے روکتے رہنا، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے تم پر کوئی عذاب بھیج دے اور پھر تم اس سے دعائیں کرو لیکن وہ قبول نہ ہوں. اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ کام کرنا ضرور ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو خاص طور سے روکتے اور ٹوکتے تھے، اور یہ والی آیت کے بارے میں کہتے تھے کہ کچھ آیت کے بارے میں، یا ایہا الذین آمنوا اذا اہتدیتم، کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب لوگ کسی ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں لیکن اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر کوئی ایسا عذاب بھیج دے جس کی لپیٹ میں سبھی آ جائیں. یعنی اللہ کے رسول کی حدیث کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے لوگوں کو اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا تعلق ایک ایسی قوم سے ہے جس کو دوسروں کی رہبری کے لیے بنایا گیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ فریضہ ہمیں انجام دینا ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکیں اور بھلائی کی دعوت دیں. اور یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ آپ جا کر بالکل کسی کا ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتے، آپ دین کی تعلیم عام کریں گے تو ہی یہ ہوگا، اور پھر حکمت سے دھیرے دھیرے لوگوں کو سمجھائیں گے. جب ان کے دل نرم ہو جائیں تو پھر تب آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کام کو انجام دیں اور اس نصیحت کو نہ بھولیں، جیسے کہ بنی اسرائیل میں ہو گیا تھا کہ ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو بالکل ہی فراموش کر دیا. جب ان کو نصیحت کرائی گئی یا یاد دہانی کرائی گئی تو اس کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی اور اس نصیحت سے جان چرانے لگے. یعنی جو لوگ ان کو برائی سے بچنے کی تلقین کر رہے تھے انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا. فلما اتوا ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ، ذلیل و خوار. اس سے پھر معلوم ہوتا ہے کہ کتنی سخت سزا ان کو دی گئی تھی کہ ان کو بندر بنا دیا گیا. یہ ان کی مسکنت اور ان کے اوپر ذلت، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی میں وہ بندر بن گئے تھے یا پھر ان کی شکلیں بندروں کی جیسی کر دی گئی تھیں. کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی شکلیں بندروں کی جیسی بن گئی تھی، یعنی ان کے چہروں پر کچھ ورم جیسا آ جاتا اور چہرے بالکل بندر کے جیسے ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ڈر بھی لگتا ہے یہ آیت پڑھ کر. تو ان کے چہرے بندر جیسے بنا دیے گئے تھے، یہ کیونکہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچانتے تھے کہ یہ کون ہے اور روتے بھی تھے، لیکن اب چونکہ جو کام ہو چکا تھا ہو چکا تھا، تو لہٰذا ان کو بندر بنا دیا گیا، اور بندر بھی کیسے، ذلیل اور خوار. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ اتنی سخت سزا دی گئی. اور بندر ہی کیوں بنایا گیا؟ آپ دیکھیں بندر کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اس میں کوئی سنجیدگی نہیں ہوتی، بچوں کی جیسی حرکتیں کرتے رہتا ہے بندر، نقل اتارتا ہے اس طرح سے، اور اب یہ مت سمجھے گا آپ کہ یہ بندروں سے مراد آج کل جو بندر ہمارے یہاں دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ یہ وہی لوگ ہیں یہود کی نسل میں سے، نہیں، بلکہ ان کے چہروں کو بندروں جیسا بنا دیا گیا تھا، تھے تو وہ انسان ہی، اور پھر وہ نسل وہیں کے وہیں ختم ہو گئی۔ کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 3 دن میں ہی وہ لوگ سارے کے سارے مر گئے جن کو بندر بنا دیا گیا تھا، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نسل کو جلد ہی ختم کر دیا گیا، یعنی وہ بندر موجود نہیں رہے جن کو بندر بنایا گیا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وَاسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے، یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے اور یقیناً وہ درگزر کرنے والا اور رحم سے کام لینے والا ہے۔ تأذن دراصل وارننگ کے بارے میں آتا ہے، کسی کو وارن کرنا، کسی کو نوٹس دینا، خبردار کر دینے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم اردو میں نوٹس دینے کے معنی میں لیتے ہیں۔ تو ان کو یہ جو وارننگ دی گئی تھی، اور وارننگ کیا تھی؟ جو دونوں نبیوں کے ذریعے سے دی گئی تھی، یرمیہ یا یسیہ نبی کے ذریعے سے، اور اس میں کچھ ذکر ملتا ہے اس طرح سے ہمیں ان کی کتابوں میں کہ اگر تم نے اللہ کی بات نہیں مانی، حدود کو کراس کرتے رہے، تو پھر تم سن لو کہ تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے۔ ان کو خبردار کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس گناہ سے باز نہیں آئے تھے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو بنی اسرائیل کو آج اگر کچھ کہیں پر کوئی پناہ ملی ہے، تو یہ بھی کسی کے ذریعے سے پناہ ملی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ان کو خبردار کیا گیا کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو تم پر تا قیامت تک ایسے حکمراں مسلط کر دے گا جو انہیں طرح طرح کے دکھ پہنچاتے رہیں گے۔ اور دکھ سے مراد یہاں پر دراصل محکومانہ زندگی ہے کہ تم ہر کسی نہ کسی قوم کے محکوم بن کر رہو گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی یونانی بادشاہوں نے بخت نصر یا ٹیٹس وغیرہ نے ان پر حملہ کیا اور ان کو غلام بنائے رکھا، یا فرعون نے۔ ان کو اگر کہیں عزت کی زندگی نصیب ہوئی بھی تو کسی نہ کسی کے ذریعے سے نصیب ہوئی، ورنہ یہ لوگ ذلت ہی کی زندگی گزارتے رہے۔ ہٹلر کے ہاتھوں ان کی تباہی ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی بری طرح ہٹلر نے ان کو ختم کیا، لاکھوں یہودی ایک ساتھ اس نے قتل کروائے۔ 20ویں صدی میں ان کو کچھ حکومتوں کے ذریعے سے یا سہارے سے کچھ علاقے پر حکومت کرنے کا موقع ملا، لیکن پھر بھی ان کو امن کبھی بھی قیامت تک بھی نصیب نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہمیشہ کسی نہ کسی کے محتاج ہی رہیں گے۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ صحیح احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ساتھ میں مسلمان مل کر ان سب یہودیوں کو تہ تہ کر دیں گے، جو کہ احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ قیامت تک ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا ان پر جو بدترین عذاب دیں گے ان کو۔ تو آپ دیکھیں کہ ظالم حکمرانوں کا دراصل جو عذاب ہوتا ہے وہ بھی ایک بہت ہی شدید عذاب ہوتا ہے، تو ایسے ان پر حکمراں مسلط کرتا رہے گا جو ان کو طرح طرح کا عذاب دیں گے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید وہ پلٹ آئیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بھی کر دی جو اسلاف یہود تھے، ان کا کردار کیا تھا کہ یا تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عذاب دیا کہ تفرقہ بازی ان کے اندر عام ہو گئی، جس میں ہم اب جانتے ہیں کہ آج کل ہم مسلمان بھی مبتلا ہیں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جب بھی یہ لوگ ملتے لیکن ان کی امت پارا پارا ہو جاتی، کسی نہ کسی اختلاف کی بنا پر آپس میں فرقہ واری پیدا ہو جاتی، اور جس کی وجہ سے وہ دنیا میں حقیر بن کر رہ گئے دنیا کی نظروں میں۔ آپ جانتے ہوں گے نا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو اس وقت بھی آپ دیکھیں ان کے قبیلے، 3 قبیلے وہاں مشہور تھے، جو بہت مشہور تھے ویسے تو اور بہت سارے قبیلے تھے، اور آپس میں ہی وہ کیا کیا کرتے تھے، ایک جو قبیلہ غریب تھا تو جو دونوں بڑے قبیلے تھے جو مالدار تھے، دونوں مل کر اس غریب قبیلے کو دباتے رہتے تھے، اور سارے احکام غریبوں پر نافذ ہوتے تھے، امیروں کے لیے کوئی احکام نہیں تھے، کوئی پابندیاں نہیں تھیں۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ کچھ لوگ تو ان میں اچھے ہیں لیکن کچھ لوگ وہی برے کردار کے مالک تھے، کچھ فاسق بھی تھے اور اکثریت فاسقوں ہی کی تھی، لیکن کچھ اچھے لوگ بھی تھے۔ پھر اس کے بعد اور کیسے لوگ پیدا ہوئے، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون ارض هذا الادنى أرد هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم أرد مثله يأخذوه. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ گناہ ہے مگر اس بھروسے پر اس کا ارتکاب کرتے ہیں کہ ہماری تو کسی نہ کسی طرح بخشش ہو ہی جائے گی، کیونکہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم کچھ بھی کریں ہماری تو مغفرت لکھی ہوئی ہے. اسی غلط فہمی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان پھر گناہ پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے اور گناہ کے بعد وہ شرمندہ نہیں ہوتا اور اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، بلکہ جب بھی گناہ کا موقع سامنے آتا ہے تو پھر وہ اس کو لپک کر آگے بڑھ کر لے لیتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے بدنصیب لوگ اس کتاب کے وارث ہوئے جو کتاب ان کو دنیا کا امام بنانے والی تھی، لیکن انہوں نے اپنی نافرمانی سے ایسا حال کیا کہ خود ہی پھر دوسروں کے محکوم بن گئے. یعنی یہود کی دراصل کم ظرفی اور پست خیالی کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو نسخہ کیمیا لے کر دنیا میں بھیجا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس سے دنیا دنی کے فائدے حاصل کیے، یعنی اس کتاب کو انہوں نے تھوڑی سی قیمت کے عوض دنیا کے فائدوں کے خاطر بیچ ڈالا. آپ مجھے بتائیے کہ آج مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے؟ فخلف من بعدہم خلف، فخلف لام پر فتح کے ساتھ، یعنی لام پر زبر ہے اس میں. لام پر زبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ایسے لوگ ان کے اندر پیدا ہوئے جو صالح تھے، اور خلف لام پر سکون کے ساتھ نالائق اولاد کو کہتے ہیں. آپ نے اردو میں بھی سنا ہوگا نا کہ ناخلف، تو ناخلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نالائق اولاد. اور ادنا دنو سے ہے، قریب کے معنوں میں، یعنی قریب کا مال حاصل کرنے میں، یعنی دنیا کا مال حاصل کرنے کی وجہ سے، جو کہ دنیا تھوڑے دن کی ہے اور دنیا دراصل قریب ہے، سامنے نظر آتی ہے، اس لیے اس کو دنیا کہا گیا ہے. تو دناعتن سے یہ ماخوذ ہے دراصل، جس کا مطلب ہے کہ حقیر اور گرا پڑا مال. ان کی دنیا کے مال و متاع کی حرص کی یہاں پر وضاحت کی گئی ہے کہ کس طرح سے وہ دنیا کے مال و متاع میں الجھ کر رہ گئے. جو بھی یہ دنیا کے پیچھے بھاگے گا اس کو فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا، اور جو اپنے آخرت کے لیے کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے قدموں میں لا کر ڈال دے گا. اور جو بندہ اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے اور بہت زیادہ اس کے کاموں میں مگن ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو ملتا اتنا ہی جتنا اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے، اس کی روزی. اور جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کر لیتا ہے، دنیا اس کے قدموں میں لا کر ڈال دی جاتی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں اور جا کر گھروں میں جا کر کہہ دیں اپنے والد سے، شوہروں سے، بھائیوں سے کہ کوئی کام مت کرو، اللہ پر بھروسہ کر لو. تو نہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل دنیا کے بندے نہ بن جایا جائے. اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسباب کو استعمال کریں اور اتنا حاصل کرنے کی کوشش کریں، بہت زیادہ حرص و حوث میں آپ مبتلا نہ ہوں، بالکل دنیا کے بندے بن کر نہ رہ جائیں. ٹھیک ہے، یہاں جو کہا جا رہا ہے نا کہ کیا ہوا کہ ایسے لوگ پیدا ہوئے، یعنی نیک لوگوں کے بعد ایسے ناخلف ان کی نسلیں آئیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ حالانکہ کتاب کے وارث تھے وہ، لیکن جب بھی دنیا کا کوئی فائدہ آتا ان کے پاس تو وہ اس فائدے کو حاصل کر لیتے، اور کیا سوچتے؟ سیغفر لنا، ہمیں معاف کر دیا جائے گا. کہ آج مسلمانوں کے یہاں پر بھی یہی عقیدہ نہیں پایا جاتا کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہماری تو بخشش بالکل لکھی ہوئی ہے 100%، جنت میں الاٹ بھی ہو چکا ہمارا گھر مکان پلاٹ سب کچھ. تو ایسا نہیں ہے، یہود کی بھی یہی سوچ تھی کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، جہنم کی آگ تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں. تو ایسا نہیں ہے، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان کو کتاب دی گئی تھی، پیغمبروں کی اولادوں میں سے تھے وہ، پیغمبروں کو ماننے والے لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ پھر ان کا انجام کیا ہوا. تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک نسل کے بعد جب دوسری نسل آتی ہے، پہلی نسل اگر فرمانبردار تھی تو آگے دھیرے دھیرے پھر وہ نسل کے بعد نسلیں ایسی آتی چلی جاتی ہیں کہ وہ اچھائی والا پیغام وہ بھول جاتے ہیں، جو درس ان کو دیا گیا تھا وہ درس کو بھلا بیٹھتے ہیں، اور نافرمانیاں ان میں عام ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا اگر ہم یہ کام کرتے نہیں رہیں گے تو یہ چیز ہوتی جائے گی، یعنی نافرمان لوگ آتے جائیں گے. تو ہمیں صرف اپنی فکر نہیں کرنی ہے، صرف اپنی اولاد کی فکر نہیں کرنی ہے، بلکہ اپنی آنے والی نسلوں تک کی ہم کو فکر کرنا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں کوئی ایسے ناخلف پیدا ہوں بلکہ اللہ سے دعا کریں کہ آنے والی نسل ہماری ایسی ہو جو دین کا علم رکھنے والی، اس پر عمل کرنے والی، اور اس دین کی علم بردار بنے، اس دین کی تبلیغ کرنے والی بنے، اس دین کو آگے پہنچانے والی بنے۔ ہمیشہ اپنی ذریت کے لیے اور اپنی نسل کے لیے ہم دعا کریں کہ جب بھی ان کے سامنے دنیا کے کوئی فائدے آئے، یہود کے سامنے، تو انہوں نے کیا کیا؟ بعد میں جو ناخلف اولاد ہوئی تھی یا ناخلف ان کے جانشین ہوئے، تو انہوں نے وہ دنیا کے فائدوں کو حاصل کر لیا۔ اب دیکھنا کہ ترجمہ کس طرح سے کتنا بہترین ترجمہ کیا گیا ہے کہ کہنے لگے، نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیائے دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، سیغفر لنا وإیاتہم ارد مثلہ یأخذہ، اور جب اگر وہی متاع دنیا ان کے سامنے آتی ہے تو اسے لپک کر لے لیتے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے، بڑی ڈرا دینے والی آیت ہے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون، کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے، آخرت کی قیامگاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے، کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ یعنی یہ خود جانتے ہیں کہ تورات میں کیا بات لکھی ہوئی ہے، بنی اسرائیل کے لیے نجات اگر ہے تو کیسی نجات ہے؟ وہاں پر تو کوئی ایسے شرط کا ذکر نہیں ہے کہ تم بنی اسرائیل میں سے، اور لہٰذا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کبھی ان سے وعدہ نہیں کیا، نہ پیغمبروں نے ان کو یہ اطمینان دلایا کہ تم جو چاہو کرتے رہو، بہرحال تمہاری مغفرت تو ضرور ہی ہو جائے گی۔ پھر آخر انہیں کیا حق ہے کہ وہ اللہ کی طرف اس طرح سے جھوٹ بات منسوب کرتے ہیں جو کبھی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، نہ ان سے اس طرح کا کوئی عہد لیا گیا کہ اللہ کے نام سے وہ ایسی خلاف حق باتیں کہیں۔ تو ان کو تو کہا گیا تھا اور پوچھا جا رہا ہے ان سے اسی بات کا نا، کہ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، یعنی ان سے عہد لیا گیا تھا کتاب میں کہ حق بات کہیں گے۔ یہ خود کتاب پڑھتے ہیں جو لکھا ہوا ہے کتاب میں، لیکن اس کے باوجود اس کا الٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ آخرت کا گھر یا آخرت کی قیامگاہ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یا آخرت کی قیامگاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے، کہ تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ خدا ترس لوگوں کے لیے تو آخرت کی قیامگاہ ہی بہتر ہے، یعنی وہ لوگ دنیا کے فائدوں کے لیے نہیں جھکیں گے، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو مغفرت دراصل کسی کا ذاتی یا خاندانی اس کے اوپر اجارہ نہیں ہے، یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ تم کام کرو، کام تو وہ کرو جو سزا دینے کے لائق ہوں، مگر تمہیں آخرت میں اس کے بدلے انعام مل جائے، اس لیے کہ تم یہودی ہو یا بنی اسرائیل میں سے ہو۔ تو تم خود عقل سے کام لو، تم خود سمجھ سکتے ہو کہ آخرت میں اچھا مقام، اچھا انعام تو انہیں لوگوں کو مل سکتا ہے جو دنیا میں رہ کر اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں، دنیا میں رہ کر خدا ترسی کے کام کریں۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا اور اس کے فائدوں کو آخرت پر ترجیح دینا، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ سے ڈرنے والے نہ ہوں۔ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ تو یقیناً دنیا کی مصلحتوں پر آخرت کی مصلحت کو، اور دنیا کے عیش پر آخرت کے عیش کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کی بھلائی کو۔ یعنی دنیا میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا نفع ہو رہا ہے یا نقصان، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اس میں کتنا بھی ان کو دنیا کا فائدہ ہو، وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے اوپر مصلحتوں کے لبادے نہیں چڑھے ہوتے کہ کیا کریں، مصلحت کا تقاضا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اب دنیا کا ساتھ تو دینا ہے نا، اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد کہاں الگ سے بنائیں، کرنا تو پڑے گا، کیا کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو نہیں، وہ مصلحت کی اس طرح سے چادر نہیں اوڑھتے اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ یہاں پر خدا ترس لوگوں کی بات آئی ہے نا، تو خدا ترس لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کرتے، دنیا کے کتنے بھی فائدے لپک لپک کر ان کے سامنے آئیں لیکن وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ والذین یمسکون بالکتاب واقام الصلاۃ ان لا نضیع اجر المصلحین، جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو کتاب کو پکڑ کر رکھتے ہیں، کتاب کی پابندی کرتے ہیں، کتاب کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ان کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ تو یمسکون بالکتاب دراصل کیا ہے؟ کتاب کو پکڑنا کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ کتاب کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا کے رکھ لیں، یہ مطلب ہے اس کا، یا قرآن کو بہت مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام لیں؟ تو نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ کیونکہ یہودیوں سے خطاب ہوتا چلا آ رہا ہے، تو یہود سے یہ مراد ہو سکتی کہ یعنی یہود اس قرآن پر ایمان لے آئیں. جو کچھ تورات میں موجود تھا وہ سب قرآن میں موجود ہے، لہذا تم لوگ بھی قرآن پر ایمان لے آؤ اور تورات پر عمل کرتے ہوئے قرآن کو بھی مان لو، کیونکہ یہی اگر جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے. پھر ایمان لے آئیں، نماز کی پابندی کریں، تو ایسے لوگوں کا اجر اللہ تعالیٰ پھر ضائع نہیں کرے گا. ہم جانتے ہیں کہ اہل کتاب کو دوہرا اجر دیا جائے گا، ایک خود اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا. تو تمسک بالکتاب کیا ہے؟ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کتاب کو تھام کر رکھنا کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، اس کے احکامات کو مانا جائے، اس سے روگردانی نہ کی جائے. کتاب جو شریعت کے احکامات بتائے گئے ہیں اس کو پابندی کے ساتھ بجا لائیں. تو جو لوگ آخرت کو بہتر سمجھتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے کہ جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے. یہ اس عہد کا ذکر ہے دراصل کہ ان کے اوپر ان کو بلایا ہی گیا تھا وہاں پر اس لیے کہ میثاق لینے کے لیے، اور یہاں پر یہ دھمکی یا وارننگ نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ایک طرح سے اپنی حیبت ان پر طاری کرنا چاہتا تھا یا اس اہمیت کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ پہاڑ کو ان پر بلند کر کے ان سے عہد لیا گیا تاکہ اس کی اہمیت کو یہ سمجھیں. اور وہ عہد کیا تھا؟ کہ خذوا ما آتیناکم بقوت، کہ لے لو اس کو مضبوطی کے ساتھ، پکڑ لو اس کو مضبوطی کے ساتھ، وَذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو اس کو یا یاد کرو اس کو جو کچھ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ، انہیں غلط روش سے پھر بچ جاؤ گے. تو یہاں پر کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کتاب کے احکامات کو لے لیا جائے، اس پر عمل کرنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس میں جو نصیحتیں کی گئی ہیں اس کو ماننا، اور اس کتاب کو پس پشت نہ ڈالنا بلکہ اس کو سامنے رکھنا، اس کو پہلا درجہ دینا. یہ ہے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب، کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس کو تم آتیناکم بقوتٍ واذکروا ما فیہ، تم اس میں ذکر جو کیا گیا ہے اس کو یاد رکھو. تو لہٰذا کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کتاب کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے، اور شریعت کی پابندی، جو کتاب میں شریعت دی گئی ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے. بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب اس عہد پر انہوں نے کوئی پابندی نہیں کی یا عمل کرنے میں پیچھے ہونے لگے تو اس وقت ان کے اوپر پہاڑ کو بلند کیا گیا. اور کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پہاڑ کو ان پر بلند اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا کہ ہم اس وقت تورات پر عمل کریں گے جب اللہ تعالیٰ پہاڑ کو ہمارے اوپر بلند کر کے دکھائے. اب یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کی نافرمانی کی بنا پر پہاڑ کو ان پر بلند کیا گیا یا ان کے تقاضے پر پہاڑ کو بلند کیا گیا. ہم پیچھے سورہ بقرہ میں بھی اس کا تفصیل سے ذکر پڑھ چکے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ان کو تو دن رات اس طرح کے ایسے معجزات دکھائے جا رہے تھے، پہاڑ کو بلند کر دیا گیا تھا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آج ہمارے پاس قرآن ہے اور ہم اس کو مضبوطی سے نہیں تھامتے، اس کو ہم نہیں پکڑتے. اور مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کتاب کو سینوں سے لگا کر رکھیں، آنکھوں سے چومیں، بہترین خوبصورت قسم کے جزدان ہم اس کے بنائیں، نہیں، بلکہ کتاب کو مضبوط پکڑنے کا مطلب ہے کہ کتاب کے احکامات پر عمل کرنا. یہ زندہ لوگوں کی کتاب ہے، اس کو مردوں کے لیے مخصوص نہ کر دیا جائے کہ جب کسی کے گھر موت ہو تبھی یہ قرآن پڑھا جائے گا. مردہ تو بیچارہ چلا گیا، جس کا انتقال ہو گیا وہ کیا اس کتاب کو اب سمجھے گا اور کیا اس پر عمل کرے گا؟ یہ تو ہم زندہ لوگوں کے لیے کتاب ہے، ہم کو اس پر عمل کرنا ہے. اس کے احکام کو ہمیں نافذ کرنا ہے، یہ جو ہمیں نصیحت کر رہا ہے، جو واعظ ہمیں کر رہا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہم کو کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والا بنائیں، اس کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائیں، اور جو کچھ اس کتاب کی تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے والا بنائیں، اس کتاب کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَتَّقُونَ.